الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتین و حضرات ہم آیت 120 سے سورہ توبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ سورہ اپنے خاتمے کو پہنچ گئی ہے اور قرآن مجید کا عام طریقہ ہے کہ اس کی مختلف صورتوں میں جب بات خاتمے کو پہنچ رہی ہوتی ہے تو کچھ بنیادی چیزوں کی تاکید مزید کی جاتی ہے. اس سورہ میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا. یہ معلوم ہے کہ یہ دینونت کی سورہ تھی. اس میں بتایا گیا کہ اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے جب حجت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی جزا و سزا اس دنیا میں برپا ہوتی ہے. اللہ اپنا فیصلہ جو قیامت میں سب لوگوں کے لیے سنائیں گے وہ اسی دنیا میں سنا دیتے ہیں. چنانچہ جو فیصلہ اس میں سنایا گیا اس میں یہ بتایا گیا کہ مشرکین کے لیے اللہ کا فیصلہ کیا ہے, اہل کتاب کے لیے کیا ہے, اور جب ان دونوں کے بارے میں جو اصلاً منکرین تھے فیصلہ سنا دیا گیا تو پھر بڑی تفصیل کے ساتھ منافقین زیر بحث آئے. منافقین بھی اور وہ لوگ بھی کہ جو ایمان میں کمزور تھے, ان میں سے معاندت کی حد تک اترے ہوئے منافقین کے بارے میں تو بہت سخت لب و لہجہ اختیار کیا گیا اور ان کے لیے بھی اس سزا کا اعلان کر دیا گیا کہ نہ رسول اللہ اب ان کو لے کر کسی جہاد کے لیے جائیں گے, نہ ان میں سے کسی کا جنازہ پڑھیں گے, نہ ان میں سے کسی کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کریں گے. تو اس طرح سے گویا ان کی حیثیت عرفی اس معاشرے میں بالکل ختم کر دی گئی جس میں اللہ کا رسول خود دنیا میں موجود تھا. کمزور لوگوں کو اور وہ کہ جن کے ہاں ابھی صحیح بات کی طرف لوٹنے کے دائیات موجود تھے, بار بار توجہ دلائی گئی کہ وہ سچائی کی طرف پلٹیں, اپنے ایمان کو راسخ کریں اور صحیح رویہ اختیار کریں. چنانچہ آخر میں یہ فرمایا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, یعنی پیچھے جن غلطیوں پر, جن کوتاہیوں پر, جن کمزوریوں پر تنبیہ کی گئی ہے ان سے اگر بچنا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. اس آیت پر ہم تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں. اس میں مدعا یہ تھا کہ اگر انسان کسی چیز کو ظاہر میں اختیار کر لے لیکن حقیقت میں اللہ کا تقویٰ دل میں موجود نہ ہو تو پھر اس سے اسی طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں. وہ اسی طرح اپنے ایمان کو بھی برباد کرتا ہے اور اپنے عمل کو بھی اکارت کر بیٹھتا ہے. چنانچہ اللہ کا سچا خوف, اللہ سے سچا تعلق, اللہ کی سچی خشیت یہی ہے کہ جو انسان کو پابرجا رکھتی ہے. اس کے ساتھ بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن وہ غلطیاں ایسی نہیں ہوتیں. چنانچہ پیچھے مثال دے کے بتایا تھا کہ غلطیاں بعض لوگوں سے ہوئیں لیکن انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا, اور تین ان مخلصین کا بھی حوالہ دے دیا تھا کہ جن پہ پاس سچا ایمان تھا, جن کے ہاں دل میں کوئی کھوٹ نہیں تھا لیکن بڑی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح تطہیر کے ایک پورے مرحلے سے 50 دن تک گزارا اور پھر اس کے بعد ان کے لیے بھی عفو درگزر اور معافی کا اعلان کر دیا. تو یہ سب باتیں پیچھے بیان ہو چکی ہیں جس میں اس بات کی مثالیں تھیں کہ اللہ کے ساتھ سچا تعلق، اللہ تعالیٰ کی سچی محبت اور اس کی خشیت کس طرح انسان کو اول تو غلطیوں سے محفوظ رکھتی ہے، اور اگر غلطی ہو جائے تو اس کو کس طریقے سے شیطنت کے حوالے ہونے سے بچائے رکھتی ہے. یہ بات بڑی تفصیل سے بیان ہوئی ہے. یہاں جو ایک زائد بات کہی گئی وہ یہ تھی کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یعنی اپنے آپ کو صحیح راستے پر رکھنے کے لیے آدمی کو اپنی صحبت کا بھی خیال رکھنا چاہیے. وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا ہے، کن لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، کرنے کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑی خرابیوں میں مبتلا کر لیتے ہیں. اس بات سے ہم سب واقف ہیں کہ انسان کا ماحول، اس کے گرد و پیش کے حالات، اس کے دوست احباب، اس کے تعلق والے کس طرح اثر انداز ہو جاتے ہیں، اس کے فکر پر اثر انداز ہوتے ہیں، اس کے عمل پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس کو توجہ بھی نہیں ہوتی اور وہ آہستہ آہستہ ان کے سانچے میں ڈھلتا چلا جاتا ہے. تو خاص تاکید کی ہے کہ اللہ سے ڈرو اور وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. یہ سچے لوگوں کی تعبیر کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس پر ہم پچھلی نشست میں گفتگو کر چکے ہیں. اب آخر میں ان لوگوں کو توجہ دلائی ہے جنہوں نے یہ کوتاہیاں اور غلطیاں کیں، لیکن بہرحال منافقت میں اس جگہ نہیں پہنچے ہوئے تھے کہ انہیں وہ سزا دی جائے جو پیچھے بیان ہو چکی ہے. ارشاد فرمایا مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِ رَسُولِ اللَّهِ. حقیقت یہ ہے کہ مدینہ والوں اور ان کے گرد و نواح کے بدویوں کے لیے زیبا نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہے. جو اصل امتحان برپا ہوا تھا وہ یہی تھا، اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسول کو مان لیا، اللہ کے رسول کے ساتھ عہد اطاعت باندھ لیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جماعت کی تطہیر کے لیے، اسے پاک کرنے کے لیے جب وہ بڑا امتحان برپا کیا جس کا پیچھے ذکر ہو چکا ہے، یعنی تبوک کا سفر، تو اس میں یہ لوگ ناکام رہ گئے. اور جو لوگ ناکام رہ گئے، میں نے عرض کیا ہے کہ ان میں ایک تو وہ تھے کہ جو جانا ہی نہیں چاہتے تھے، جو یہی سمجھتے تھے کہ یہ سفر تو مسلمانوں کے لیے گویا مسلمانوں سے نجات کا ذریعہ بن رہا ہے. اس میں بڑے تحور کے ساتھ یہ لوگ روم کی سلطنت سے ٹکرانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں. نتیجہ وہی نکلے گا جو اس طرح کے تحور کا نکلا کرتا ہے، یہ واپس نہیں آئیں گے. تو منافقین کا رویہ تو یہ تھا، چنانچہ انہوں نے مسجد ضرار بنا لی. اس سب پہ ہم تبصرہ دیکھ چکے ہیں قرآن نے کس کس پہلو سے کیا ہے. تاہم مدینہ میں کمزور قسم کے لوگ موجود تھے، وہ بھی پیچھے رہے. میں عرض کر چکا ہوں کہ ان میں سے جنہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ان کے ساتھ عفو و درگزری کا معاملہ کیا گیا، لیکن یہ اب آخر میں بہت ہی درد مندی کے ساتھ یہ کہا ہے کہ مدینہ والوں اور ان کے گرد و نواح کے بدویوں کے لیے، مدینہ میں بھی وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے کمزوری دکھائی، اور مدینہ کے باہر بھی بدوی یا دیہاتی لوگ تھے جنہوں نے کمزوری دکھائی، دونوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ خود سوچیں کہ کیا ان کے لیے یہ زیبا تھا کہ جس کو اللہ کا رسول مان لیا. یعنی عام زندگی میں تو آپ کے پاس اس کی گنجائش ہوتی ہے کہ آپ کے کہیں کہ بلانے والا ایک عام آدمی ہے، معلوم نہیں جذبات میں مبتلا ہو گیا ہے، نہیں کہا جا سکتا، اجتہاد میں غلطی کر بیٹھا ہے، جو راستہ اختیار کر رہا ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کی تحقیق کا نتیجہ ہے، لیکن ہم اس کے لیے اپنی جان کیوں دینے کے لیے تیار ہو جائیں. اللہ کا رسول دنیا میں موجود ہو، مان لیا ہو کہ وہ اللہ کی رہنمائی میں جو کچھ کرتا ہے کرتا ہے، یہ تسلیم کر لیا گیا ہو کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک واضح ہدایت پر ہوتا ہے، وہی اس کی رہنمائی کرتی ہے، اللہ قدم قدم پر اس کے ہر عمل کی نگرانی کرتا ہے، اور پھر انسان یہ کمزوری دکھائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ قابل معافی نہیں ہے. تو اس لیے یہ کہا کہ اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے ان کے ہین حیات ان کے ساتھ یہ لوگ نہیں نکلے اور ان کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہے، یہ ان کے لیے زیبا نہیں تھا، ایمان کے ساتھ یہ موضوع نہیں تھا، اللہ کے رسول کو رسول ماننے کے بعد اس کی گنجائش نہیں تھی. اور فرمایا وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنِ نَفْسِهِ، اور نہ یہ زیبا تھا کہ اپنی جان کو اس کی جان سے عزیز رکھے. اس لیے کہ رسول کے ہوتے ہوئے تو پھر انسان کو سب سے بڑھ کر جو چیز عزیز ہونی چاہیے وہ اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے رسول کے معاملات اور اللہ کے رسول کے احکام اور اللہ کے رسول کی ہدایات، اور پھر وہی بات کہ جان بھی اور مال بھی. یہی بات ہے کہ جس کو قرآن مجید نے اور بھی اسالیب میں بیان کیا ہے. پیچھے بھی یہ کہا تھا کہ وہ لوگ جو اپنی جانوں کی حفاظت کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنے مال کی محبت میں مبتلا ہیں یا جن کو اپنے مسکن بہت پسند ہے، وہ پھر اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں، کیونکہ اللہ کے رسول کے آ جانے کے بعد یہ مہلت نہیں ملا کرتی. تو ان لوگوں کو اب یہی کہا ہے کہ جب تم اپنی جانوں کی حفاظت کر کے بیٹھ گئے تو تم نے خیال نہیں کیا کہ اللہ کا پیغمبر تو اسی مہم پر جا رہا ہے، وہ تو فیصلہ کر چکا اور مخلصین نے بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے قدم بڑھا لیا ہے. اور جو لوگ ساتھ گئے وہ کوئی کم تعداد میں نہیں تھے، 30,000 کے قریب لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر تبوک کے لیے نکلے تھے. اس میں بعض لوگوں نے جب یہ رویہ اختیار کیا کہ وہ اپنی جانوں کو اللہ کے پیغمبر کی جان سے عزیز رکھیں تو فرمایا کہ ایمان کے ساتھ اس کی بھی کوئی گنجائش نہیں تھی. تو یہ تبصرہ کیا کہ نہ ان لوگوں کے لیے یہ مناسب تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھے رہے، اور نہ یہ موضوع تھا کہ اپنی جان کو اس کی جان سے عزیز رکھیں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَتَوُونَ مَوْتِيًا يَغِيزُ الْكُفَّارِ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ. کیا یہ اس بات سے واقف نہیں تھے کہ یہ اس راستے میں نکلیں گے تو جو تکلیف بھی اٹھائیں گے اس کا اجر کیا ہے؟ فرمایا یہ اس لیے کہ جو پیاس، تکان اور بھوک بھی ان کو خدا کی راہ میں لاحق ہوتی ہے. تبوک کے سفر میں یہ سبھی تھا، گرمی کا موسم تھا، شدت کی پیاس لگنے کا اندیشہ تھا، کوئی بہت سامان سفر بھی نہیں تھا، اور مسلمان گویا موت کے منہ میں جا رہے تھے، اس لیے کہ مقابل میں روم کی سلطنت تھی. یہ اس لیے کہ جو پیاس، تکان اور بھوک بھی ان کو خدا کی راہ میں لاحق ہوتی ہے، اور پیغمبر کے منکروں کو رنج پہنچانے والا جو قدم بھی وہ اٹھاتے ہیں، اس مارکے میں خواہ وہ بدر کا ہوا، خواہ وہ احد کا ہوا، احزاب کا ہوا، یا اب یہ تبوک کا مارکہ ہے، تو جو قدم بھی وہ اٹھاتے ہیں اور اس کے کسی دشمن کو، یعنی پیغمبر کے کسی دشمن کو جو چرکا بھی لگاتے ہیں، ان سب کے بدلے میں ایک نیکی ان کے لیے لکھ دی جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے خیر ہی خیر ہے، ایک ایک قدم پر نیکی. وہ راستہ جب کبھی بھی اختیار کرتے ہیں اور صحیح راستہ اختیار کرتے ہیں تو یہ راستے بھی ان کا قدم لینے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں، اور اللہ کے فرشتے بھی ان کے لیے بشارت لے کر کھڑے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ ان سب کے بدلے میں ایک نیکی ان کے لیے لکھ دی جاتی ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ خوبی اختیار کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. یعنی یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی تکلیف پہنچ جائے گی اور بھوک برداشت کریں گے اور پیاس برداشت کریں گے اور تکان لاحق ہوگی اور راستے کی مسافت میں طرح طرح کی تکلیفیں آئیں گی تو یہ سب ضائع ہو جائے گا، اس کا بدلہ بہت غیر معمولی ہے. دنیا میں تو جو ملنا ہے ملنا ہی ہے، اور وہ ملا صحابہ کرام کو، ایک عظیم بادشاہی انہیں دے دی گئی، لیکن اللہ کے ہاں یہ نیکی ہے، یہ خیر ہے اور ہر قدم پر مل رہی ہے. تو انہوں نے کس چیز کی محرومی کو اختیار کر لیا، کیا ترجیح دی، کیا پایا اس کے نتیجے میں، یہ گویا دردمندی کے ساتھ توجہ دلائی ہے. اب اس میں جو خاتمے میں یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اس میں بھی بڑی تنبیہ ہے کہ لوگ بہت سے اچھے کام کرتے ہیں لیکن بعض اوقات مارے باندھے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے رغبت نہیں ہوتی. اللہ کے ہاں نہ اس طرح کے کاموں کی کوئی وقت ہے، نہ اس طرح کا انفاق اللہ کے ہاں کوئی اہمیت رکھتا ہے، اللہ کے ہاں وہی چیزیں قبول کی جاتی ہیں جو اخلاص کے ساتھ کی جائیں اور خوبی کے ساتھ کی جائیں، ان میں سچا ایمان ہو، اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ کی خوشنودی پیش نظر ہو، اور آدمی جو کرے پورے دل کے ساتھ کرے۔ چنانچہ اس میں لفظ محسنین استعمال کیا گیا ہے، یہ وہی لفظ ہے جو اس مشہور حدیث میں بھی سوال کی صورت میں سامنے آتا ہے جب جبریل امین نے پوچھا کہ احسان کیا ہے، یہ وہی محسنین اسی احسان سے بنا ہوا لفظ ہے۔ تو احسان کیا ہے؟ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ تم اللہ کی بندگی اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ یہی چیز ہے کہ جس کا سچا استحضار ہو تو پھر آدمی کے عمل میں خوبی پیدا ہوتی ہے۔ اصلاً اس لفظ کے معنی کیا ہیں؟ کسی چیز کو خوبی کے ساتھ کرنا، اچھے طریقے سے کرنا، اس کے تمام پہلوؤں کو ملحوظ رکھ کر اس کام کو انجام دینا۔ چنانچہ اس پر میں نے لکھا ہے، اصل میں لفظ محسنین آیا ہے، یہ اس شرط کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو اللہ کے ہاں اعمال کی مقبولیت کے لیے ضروری ہے۔ ہمارے ہاں یہ بالکل غلط تصور رائج ہو گیا کہ احسان کا درجہ ہے کوئی۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر عمل میں اصلاً یہی مطلوب ہے، احسان کے بغیر کسی عمل کا کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ ہی نہیں ہے سرے سے، یہ تو عفو و درگزر ہے۔ یعنی اگر کسی موقع پر اس میں کمی ہوئی ہے یا اس کا لحاظ نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں بعض چیزوں کو، اور وہ لوگوں کی کوتاہیوں کو جیسے پیچھے ذکر ہوا معاف کرتے ہیں، لیکن دین پر عمل میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جو چیز شرط کی حیثیت رکھتی ہے وہ احسان ہے۔ یعنی یہ کوئی درجہ نہیں بلکہ لازمی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات اسی اصول پر ہوتے ہیں، ان میں اگر کھوٹ ہے، یہ اگر مخلصانہ نہیں ہے، ان میں اگر خوبی کے ساتھ عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہے، ان میں اگر کوئی چیز چھدا اتارنے کے لیے کی گئی ہے تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس غلط خیال کو ذہن سے نکال دینا چاہیے جو صوفیانہ تعبیر کی وجہ سے ہمارے ہاں درایا ہے۔ احسان دین میں عمل کی شرط ہے، یہ لازماً ہونا چاہیے۔ یہاں بھی دیکھیے کہ اس کو لازمی شرط کے طور پر بیان کیا ہے، یہ اس شرط کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو اللہ کے ہاں اعمال کی مقبولیت کے لیے ضروری ہے۔ یعنی جب کوئی عمل کیا جائے تو اس کی روح اور قالب دونوں پورے توازن کے ساتھ پیش نظر ہوں۔ اگر کسی عمل کی کوئی فارم مقرر کی گئی ہے، جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے حج و عمرہ ہے، تو مناسک، اعمال، یہ اس کی فارم ہے، صورت ہے، اس کا بھی حق ادا کرنا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی آدمی رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو پورے اہتمام کے ساتھ کرے، وہ دو رکعتیں پڑھے لیکن اس طرح پڑھے کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہے، تو قالب بھی پورے توازن کے ساتھ پیش نظر ہو، اور روح، روح کیا ہے؟ جیسے نماز کی روح یہ ہے کہ اللہ کی یاد تازہ رکھی جائے، روزے کی روح یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کا صحیح استحضار ہو، اور حج و عمرہ کی روح یہ ہے کہ آدمی یہ خیال کرے کہ میں اپنی جان اور اپنا مال اگر اللہ مانگے گا تو لبیک لبیک کہتے ہوئے اس کے حضور نظر کر دوں گا۔ تو یہ روح بھی پوری طرح پیش نظر ہو اور قالب بھی، یعنی صورت بھی۔ یعنی جب کوئی عمل کیا جائے تو اس کی روح اور قالب دونوں پورے توازن کے ساتھ پیش نظر ہوں، اس کا ہر جز بتمام و کمال ملحوظ رہے۔ یعنی نماز ہے، روزہ ہے، تو ہر ہر چیز کی احتیاط رہے، اور اس کے دوران میں آدمی اپنے آپ کو خدا کے حضور میں سمجھے۔ اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کے جواب میں اس طرح واضح کیا تھا کہ تم اپنے آپ کو اگر اللہ کے حضور میں سمجھو اور یہ خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ کو تم دیکھ رہے ہو تو کیا ہی کہنے ہیں۔ اس لیے کہ یہ بات چلیے نہ ہو سکی تو اس کا اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اصل چیز یہ ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو۔ تو انسان کے لیے اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے، یہی چیز ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا معاملہ اپنی راہ میں دکھ اٹھانے اور مصیبتیں جھیلنے والوں سے یہ ہے جو اوپر بیان ہوا کہ ایک ایک قدم پر میں نیکی لکھتا ہوں، مصیبتیں جھیلنے والوں کے ساتھ یہ ہے تو ان کے لیے بھی زیبا نہیں کہ وہ اپنے جان و مال کو پیغمبر کے مقابلے میں ترجیح دیں۔ یہ آخر میں توجہ دلائی ہے، تنبیہ کی ہے کہ تم سے کیا غلطی ہوئی ہے اور کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے، اور ایمان کے معاملے میں یہ احسان کتنا ضروری ہے، اور یہ شرط کس طرح اپنے ہر عمل میں ملحوظ رکھنی چاہیے۔ کوئی مسلمان اس کے بغیر اپنے اعمال کی قدر و قیمت کی توقع نہ رکھے۔ ہاں، اللہ کسی موقع پر معاف کر دے جیسے کہ اس نے پیچھے لوگوں کو معاف کیا، وہ الگ بات ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون۔ اسی طرح یا جو چھوٹا یا بڑا انفاق وہ کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت دونوں چیزیں تھیں، جان بھی خطرے میں ڈالنے کے مواقع آ رہے تھے اور تبوک کا موقع بھی ایسا ہی موقع تھا، اور مال بھی خرچ کرنا پڑتا تھا، جو جدوجہد ہو رہی تھی، جس طرح جنگ پر جنگ پیش آ رہی تھی، اس میں اخراجات بھی ہوتے تھے، اور ایسا نہیں تھا کہ کوئی باقاعدہ حکومت قائم ہو گئی ہے اور اس باقاعدہ حکومت کے تحت بہت سے خزانے ہیں اور زمین کے کچھ خزانے نکل آئے ہیں۔ اس وقت تو بس لوگوں کے پاس جو کچھ تھا اسی کی بنیاد پر لوگ میدان میں اترتے تھے، اسلحہ بھی خود ہی لاتے تھے، سامان سفر بھی خود ہی مہیا کرتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ جو دنیوی اجر ملتا تھا وہ یہ کہ ان کو مال غنیمت میں کچھ حصہ مل گیا، اور کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی تنخواہیں تھیں، نہ کوئی مراعات تھیں، نہ بعد میں کوئی معاملات کو دیکھنے والا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو فرمایا اسی طرح یا جو چھوٹا یا بڑا انفاق وہ کرتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور راہ حق میں جو وادی بھی قطع کرتے ہیں، اگر سفر درپیش ہے، اگر مسائل کا سامنا ہے، تو جو کچھ بھی کرتے ہیں سب ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کے عمل کا اچھے سے اچھا بدلہ انہیں دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز بھی نظر انداز نہیں ہو رہی، اس کے فرشتے ہر چیز کو لکھ رہے ہیں، اور جو نیکی بھی کی جا رہی ہے اس کا پورا حساب رکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ نیکیوں کا اجر دے گا، ہر قدم پر ایک نیکی لکھے گا، اور یہاں فرمایا کہ ان کے عمل کا اچھے سے اچھا بدلہ دے گا، یعنی وہ جس بدلے کا تصور نہیں کر سکتے۔ چنانچہ جنت کی جو تصویریں کھینچی گئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اپنے تصورات کی دنیا سے آگے اللہ کے بدلے کو دیکھے گا۔ اس نے کبھی یہ خیال بھی نہیں کیا ہوگا کہ یہ کچھ بھی ایک بندے کو اس کی ان چند نیکیوں پر اور اچھے رویے پر میسر ہو سکتا ہے جو اس نے دنیا میں اختیار کیا۔ تو اس کو بیان کیا ہے کہ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے عمل کا اچھے سے اچھا بدلہ اللہ انہیں دے۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد اب آخر میں، چونکہ اللہ کا پیغمبر دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، زیادہ وقت اب نہیں ہے، یہ آخری زمانہ ہے جس میں اللہ کے پیغمبر کی وہ رفاقت اور وہ صحبت میسر نہیں رہے گی جو مسلمانوں کو میسر تھی، تو یہ بتایا کہ خود پیغمبر کی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی کیا اہتمام رکھنا چاہیے۔ زندگی میں ان علاقوں میں کہ جو پیغمبر کی براہ راست صحبت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے، سب لوگ تو مدینہ نہیں آ سکتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر بستی کے لوگوں کو میسر نہیں تھے۔ کوئی آئے گا، سفر کر کے آئے گا، دس دن قیام کر لے گا، پانچ دن قیام کر لے گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ وفود آتے تھے، لوگ ملتے تھے، آ کے کچھ وقت بھی گزارتے تھے، اس کی تفصیلات موجود ہیں، لیکن بہرحال جو چیز صحابہ کو ہمہ وقت میسر تھی وہ اس زمانے میں بھی سب علاقے کے لوگوں کو میسر نہیں تھی۔ پہلے تو مدینہ، مدینہ کے گرد و نواحی میں دین کی دعوت پھیلی ہوئی تھی، مسلمان بھی زیادہ تر وہیں تھے، لیکن اب پورے جزیرہ نما عرب میں، بستیوں میں، علاقوں میں لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اور جزیرہ نما عرب کوئی چھوٹی سی جگہ نہیں ہے، بہت بڑا ملک ہے، تو اس میں ہر جگہ یہی صورتحال تھی، بلکہ اس سے بھی آگے وہ علاقے جو جزیرہ نما عرب سے باہر تھے وہاں سے بھی وفود آئے، اور انہوں نے آ کے ایمان قبول کر لیا اور اپنی بستیوں میں واپس چلے گئے۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر اب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں ہوتے ہوئے ان علاقوں میں جہاں براہ راست آپ موجود نہیں ہیں اور آپ کے بعد قیامت تک کیا بندوبست ہے. تو اس سورہ ہی میں اس کا صحیح موقع تھا کہ یہ بتایا جائے کہ کیا بندوبست کیا جائے گا. تو وہ دیکھیے اب وہ بیان فرمایا ہے, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةً لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. فرمایا کہ یہ تو ممکن نہیں تھا کہ مسلمان سب کے سب نکل کھڑے ہوتے. آگے جو بات بیان ہوئی ہے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ تو نہیں ممکن تھا. مسلمانوں میں بہت لوگ کاروبار کرنے والے ہیں, ہوں گے, بہت لوگ ہیں کہ جن کے مشاغل دنیا کے اور بعض شعبے ہوں گے, اس وقت بھی ہیں. اسی طرح سے رجحان طبع, انسان کن چیزوں کو اپنے لیے ترجیح دیتا ہے, کیا صلاحیتیں لے کر آیا ہے, ان سب کے لحاظ سے اس کا اشتغال کن چیزوں میں ہے, یہ بھی دنیا اسی اصول پر بنائی گئی ہے. اس میں لوگ کسان بھی ہوں گے, اس میں مزدور بھی ہوں گے, اس میں تجارت پیشہ بھی ہوں گے, اس میں علمی اور تحقیقی کام کرنے والے بھی ہوں گے. تو مختلف شعبوں میں جو لوگ ذمہ داریاں انجام دیں گے, آگے فرمایا ہے کہ ان سب سے یہ تقاضا نہیں کیا جا سکتا. یہ تو ممکن نہیں تھا کہ مسلمان سب کے سب نکل کھڑے ہوتے. یعنی چونکہ مسلمان انسانی ہے اور انسان کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے ان میں تنوع رکھا ہے, ذمہ داریوں کی نوعیت بھی مختلف ہے, تو سب کے لیے تو یہ ممکن نہیں تھا جو بات ہم آگے کہنے والے ہیں. فرمایا مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے, سب تو نہیں لیکن ہر گروہ میں سے دو چار لوگوں کو نکلنا چاہیے تھا, مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے تاکہ دین میں بصیرت پیدا کرتے, یعنی دین کے عالم بنتے. تو بالکل یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے کہ ہم دنیا کے باقی شعبوں کے بارے میں کہتے ہیں. کچھ لوگوں کو طبیب بننا چاہیے اس لیے کہ بیماریاں لاحق ہوتی ہیں, صلاحیت ہو, ذوق ہو, رجحان ہو, تو یہ بڑی خدمت کا کام ہے. کچھ لوگوں کو آخر زمینوں کو جوتنا ہے, فصل بونی ہے, اس کے بعد ہی ہم کھائیں گے, ورنہ کہاں سے آئے گا غلہ. کسان ہوں گے تو وہ ہمارے دروازے تک پہنچے گا. کچھ لوگوں کو تجارت ہی کو اپنا پیشہ بنانا چاہیے, وہ تجارت نہیں کریں گے تو ایک جگہ کا مال دوسری جگہ کیسے پہنچے گا. یہی معاملہ باقی علوم فنون کا ہے. سماجیات کے ماہرین, حیاتیات کے ماہرین, سائنس کے ماہرین, اس وقت ہم جن سہولتوں میں جی رہے ہیں وہ ظاہر ہے کہ کسی معمل کسی لیبارٹری میں وجود پذیر ہوئی ہیں. تو یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ سب مسلمانوں سے یہ تقاضا نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ دین کے عالم بن جائے. دین کو جاننا, اپنے لیے دین کا علم حاصل کرنا, اس کے مطابق زندگی بسر کرنا, وہ تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے, دو چار مہینے میں آدمی سیکھ لیتا ہے. لیکن یہ کہ عالم بننا, یہ ایک ہمہ وقتی کام ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ نے چلتے چلتے کر لیا. تو فرمایا کہ ہمارا تقاضا بھی یہی ہے, یعنی یہ نہیں تقاضا تھا کہ سب مسلمان اس کے لیے نکل کھڑے ہوں, سب دین کے عالم بن جائیں, سب مدینے میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح دین سیکھیں کہ اس کی سچی بصیرت ان کے اندر پیدا ہو جائے. ہر گروہ میں سے کچھ لوگوں ہی کے نکلنے کا تقاضا تھا, انہیں نکلنا چاہیے تھا. کیا کرتے آ کے؟ ایک ایک چیز کا جواب دیا. یعنی یہ پہلی چیز تھی کہ عالم بننا, دین کا محقق ہونا, دین میں ایسی بصیرت پیدا کرنا کہ لوگوں کی رہنمائی کی جا سکے, یہ سب لوگوں سے اللہ کا تقاضا ہی نہیں ہے. اس کے لیے کچھ لوگ اگر نکلیں تو یہی کافی ہے. اسی کو ہمارے ہاں عام تعبیر میں فرض کفایہ کہا جاتا ہے کہ اتنے لوگ تو نکلنے چاہیے جو یہ ذمہ داری انجام دے سکیں. تو پہلی بات یہ کہی, ابتدائی میں واضح کر دیا کہ کوئی شخص جوش جذبات میں یہ تقریر نہ فرمائے کہ سب کو دین کا عالم بننا چاہیے. دوسری بات یہ کہی کہ کریں کیا آ کے, یہ تفقہ فی الدین, دین کا گہرا علم حاصل کریں. تفقہ فی الدین یہ تعبیر اختیار کی ہے, دین کو جانے جس طرح کے جاننے کا حق ہے, اور پھر جاننے کے بعد کیا کریں؟ ولی ینذرو قومہم، اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کریں. یعنی ان کی ذمہ داری کا میدان یہ ہے، اور جو کام انہیں کرنا ہے وہ انذار ہے، خبردار کرنا. اذا رجعوا الیہم، جب وہ دین کا علم حاصل کر کے، دین کی بصیرت اپنے اندر پیدا کر کے، اپنی تعلیم گاہ سے ان کی طرف لوٹیں. جب دین کا علم حاصل کرنے نکلیں گے تو 10-20 سال لگیں گے اس میں، لیکن جب لوٹیں تو یہ کام کریں. لعلہم یحذرون، اور اس دین کے علم کو حاصل کرنے کے بعد اس کام کا ہدف کیا ہے، کیا چیز ہے جس کو سامنے رکھنا ہے؟ وہ یہ کہ لوگ قیامت میں خدا کی گرفت سے بچ جائیں. یعنی یہ کوئی دنیا کے اندر حاصل ہونے والا مقصد نہیں ہے جس کے لیے دین کا علم حاصل کیا جائے، بلکہ قیامت کی منادی ہے، آخرت کا انذار ہے جس کے لیے انہیں یہ ذمہ داری انجام دینی چاہیے. یہ قرآن مجید کی اہم ترین آیات میں سے ہے، اور دینی دعوت کے ایک بڑے اہم پہلو کو بیان کرتی ہے. اس کے بعض پہلوؤں کو ہم مزید دیکھیں گے. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.